حضرت ابو طالب علیہ السلام 80 سال سے زیادہ سن رسیدہ بزرگ کفار قریش کے ساتھ برسر پیکار رہنے اور شدید اقتصادی محاصرے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ ملیکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی تمام دولت اسلام پر نچھاور کر چکی تھیں۔ جب محاصرہ ختم ہوا تو اسلام کے یہ دونوں عظیم مددگار سخت کمزور ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دن بعد حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام دین کے محافظ، اسلام کے پشت پناہ اور پیغمبر اسلام کے لیے ایک دفاعی حصار اور مستحکم قلعہ تھے۔ انہوں نے شدید سے شدید مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور کسی موقع پر حرف شکایت لب پر نہیں لائے۔ اپنی جوانی و بزرگی میں ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کی حفاظت اور اسلامی خدمات میں کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ شیب ابی طالب کی مسلسل مصیبتوں کے نتیجے میں صحت نے جواب دے دیا تھا، موت کے آثار نظر آنے لگے۔ وقت آخر آپ بھی وہی وصیت دہرانے لگے جو آپ کے والد نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے حضرت ابو طالب سے کی تھی۔ حضرت ابو طالب چاہتے تھے کہ جو ذمہ داری انہوں نے اٹھائی تھی اسے سارے خاندان والے مل کر اٹھائیں۔ بستر مرگ پر بھی ان کا ذہن اسلام اور نبی کریم کے تحفظ کی فکروں میں تھا۔ اسی خاندان کے ایک فرد مومن اول ناصر رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فریضے کی تکمیل کریں گے۔ ابو طالب علیہ السلام کی وصیتیں ایسی تھیں جو مومن کامل کے علاوہ کسی کی زبان پر آ ہی نہیں سکتی تھیں، اور مومن بھی ایسے جو شریعت کے ظاہر و باطن سے واقف تھے، احکام کے اسرار سے آگاہ تھے اور مستقبل میں آنے والے حالات کی بصیرت رکھتے تھے۔ وصیت فرمائی کہ تمہارا فریضہ ہے خانہ کعبہ کی تعظیم کرو، اسی میں اللہ کی مرضی، معاش کی وسعت اور قدم کا ثبات پوشیدہ ہے۔ صلہ رحم کرو، قطع تعلق نہ کرو، صلہ رحم سے عدد میں ترقی اور زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظلم و نافرمانی کو ترک کرو، اس سے قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، سائل کا سوال رد نہ کرو، طلب کرنے والے کی طلب کو پورا کرو، اسی میں حیات و ممات کا شرف ہے۔ سچ بولو، امانت داری سے کام لو، اس میں خصوصی محبت اور عمومی کرامت ہے۔ دیکھو میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ کی تعظیم کی وصیت فرمائی اس لیے کہ تعظیم کعبہ شعور ایمان اور احساس مذہبی کی دلیل ہے، یہی رضا الہی کا باعث ہے۔ صلہ رحم کا حکم فرما رہے ہیں کیونکہ یہ درازی عمر اور روزی میں اضافے کا باعث ہے، جبکہ قطع رحمی کے اثرات اس کے برعکس ہیں۔ ظلم اور نافرمانی کی ممانعت فرما رہے ہیں کیونکہ یہ انسانیت کے ایوان کو تباہ کر دیتا ہے۔ طلب کرنے والے کی طلب پر لبیک اور سائل کے سوال پر عطا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ مال عطا کرنے سے مکمل جزا ملتی ہے۔ صداقت و امانت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ انسانیت کا امتیازی جوہر اور بلندی نفس، پاکیزگی ضمیر کے دلائل ہیں۔ یہی وہ قوانین ہیں جن کی ترویج کے لیے نبی مبعوث ہوئے۔ گویا حضرت ابو طالب اسلامی احکام کے سرچشمے سے پوری طرح آگاہ تھے۔ آخری وقت میں قریش کے سامنے یہ وصیتیں اور یہ اسلامی تعلیمات پیش کر کے انہیں اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ جب رسول اللہ انہی تعلیمات کو بزبان وحی پیش کریں تو یہ سمجھ لینا کہ ان کا دین دین خدا اور ان کا پیغام فلاح انسانی کا پیغام ہے۔ تمام تعلیمات احکام کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان بدل کر نبی کے بارے میں وصیت شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام تعلیمات کے جامع اور ان تمام کا مرکز و مخزن ہیں۔ وہ اس رسالت کے حامل ہیں جس کا مقصد ہی تکمیل اخلاق اور تہذیب انسانیت ہے۔ وصیت کے آخری کلمات میں حضرت ابو طالب کے ایمان کا بڑا حساس نقطہ پایا جاتا ہے، فرمایا میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ قریش میں امین اور عرب میں صدیق ہیں، ان میں وہ تمام صفتیں موجود ہیں جن کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے، وہ ایسی چیز لے کر آئے ہیں جس کے دل معترف ہیں اور زبانیں عداوت کے ڈر سے خاموش ہیں، خدا کی قسم گویا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے فقراء اور اطراف و جوانب کے بادیہ نشین اور کمزور افراد ان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر سختیوں میں اتر گئے ہیں، اور قریش کے سربلند افراد پست اور سردار ذلیل ہو گئے ہیں، کمزور و ناتواں افراد برسر اقتدار آ گئے ہیں۔ اے گروہ قریش، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بن جاؤ اور ان کی جماعت کے مددگار بن جاؤ، خدا کی قسم جو بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو بھی ان کے طریقے پر عمل کرے گا خوشبخت ہوگا۔ مجھے کچھ دن اور زندگی ملتی تو میں ان سے دشمنوں کے حملوں کو روکتا اور مصیبتوں سے انہیں بچاتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول کو تمام قریش میں امین کے لقب سے یاد فرمایا، مقصد یہ تھا جو امین ہوگا وہ خدا سے خیانت نہیں کرے گا۔ نبی کو عرب کا صدیق قرار دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق کسی وقت بھی خدا کے خلاف جھوٹ نہیں بول سکتا، جو معمولی سی معمولی باتوں میں بھی صداقت سے کام لے وہ حق کے خلاف نہیں بول سکتا، اور جو مخلوق پر بہتان تراشی نہ کرے وہ خالق پر بہتان نہیں رکھ سکتا۔ کفار قریش نے اعلان نبوت کے بعد سے نبی سے اس لقب کو سلب کر لیا تھا اور انہیں نعوذ باللہ ساحر اور کذاب کہنے لگے تھے، جب تک نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کفار قریش نبی کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، پکارتے تھے، لیکن جب نبی نے اعلان نبوت کر دیا تو کفار قریش نے نبی سے اس لقب کو سلب کر لیا تھا، صادق اور امین کو، اور جیسا کہ ابھی کہا کہ ساحر اور کذاب نعوذ باللہ کہنے لگے تھے۔ کفار قریش کو معلوم تھا کہ صداقت اور امانت کا اعتراف انکار نبوت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کہ ایک طرف تو نبوت کا انکار کریں اور ساتھ میں صادق اور امین بھی کہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے یہ لقب ہی سلب کر دیا۔ اور ظاہر ہے ایسے حالات میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امانت و صداقت کا اعتراف ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ وقت آخر بھی حضرت ابو طالب کو کوئی فکر ہے تو دین اسلام کی ہے۔ بنی عبد المطلب کو اور بنی ہاشم کو بالخصوص خطاب کر کے ان کو رسول کی اطاعت کی دعوت دی، اے بنی ہاشم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی تصدیق کرو، اسی میں فلاح ہے اور عقل مندی بھی۔ جب تک تم حضور کی سنتے رہو گے، ان کے احکام کی پیروی کیے جاؤ گے، خیر و صداقت سعادت سے بہرہور رہو گے۔ یہ سب اعتراف رسالت اور تصدیق نبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا یہ ہدایت آموز اور ایمان افروز کلمات ان کے اسلام کے آئینہ دار نہیں ہیں کیا؟ بہرحال حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کے بعد بنی ہاشم میں سے چار افراد منتخب کیے، فرمایا میں پیغمبر کی نصرت کے لیے اپنے بیٹے علی، عباس، حمزہ، جعفر، یعنی اپنے بیٹے علی اور عباس اور حمزہ اور جعفر کو وصیت کرتا ہوں، ان کا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں۔ اے میرے شیروں، میں تم پر قربان، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک محکم سپر بن جاؤ، تمہارے ہاتھ میں ایسی چمکدار تلواریں ہوں جو تاریکی شب میں مشعل راہ معلوم ہوں۔ جب وصیت کر کے اپنے فریضے سے سبکدوش ہو گئے، موت کے آثار نمودار ہوئے، پیشانی مبارک پہ پسینہ آیا، اور پیغمبر کے سب سے بڑے ناصر و مددگار، سرپرست و غم گسار جوار رحمت میں جا پہنچے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا غم دل کی گہرائیوں سے گزر کر نبی کریم کے چہرہ مبارک تک آ گیا۔ مولا کائنات نے انتقال کی خبر دی، ادھر خبر ملی، ادھر نبی کی چشم مبارک سے اشک رواں ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد دل کو سنبھالا، حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں غسل دو، کفن پہناؤ اور دفن کا سامان کرو، خدا مغفرت کرے، اپنی رحمت ان کے شامل حال رکھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا، مسلمانوں کے کاندھوں پر ناصر اول، اسلام کے ناصر اول کا جنازہ تھا۔ جب نبی نے حضرت ابو طالب کو کفن میں دیکھا تو بہت گریا فرمایا، بہت روئے نبی، اور نبی کریم جنازے کے آگے آگے تھے اور فرماتے، چچا آپ نے صلہ رحم کیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے پالا، یتیمے میں میری کفالت کی، بڑا ہونے کے بعد بھی میری نصرت کی، میرا ہاتھ بٹایا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، میں یقیناً اپنے چچا کی شفاعت کروں گا اور تمام جن و انس تعجب کریں گے۔ جنازہ آگے بڑھا، نبی گریہ کرتے اور فرماتے تھے، چچا کس طرح، آخر کس طرح صبر کروں، آپ نے بچپن میں پالا، بڑے ہونے کے بعد محبت و شفقت کا سلوک کیا، میں تو آپ کی آنکھوں کا نور تھا اور آپ کی روح رواں تھا۔ جس کی آنکھوں کا نور رسول اللہ جیسے ہادی ہوں، وہ تاریکیوں میں کیسے رہ سکتا ہے؟ جب جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ کاندھا دیتے ہوئے شروع سے آخر تک شریک جنازہ رہے۔ اپنے دست مبارک سے کوہ حجون کے دامن میں دفن کیا۔ ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا غم ابھی تازہ تھا کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات بھی ہو گئی۔ رسول اللہ کو انتہائی رنج ہوا، نبی کریم حضرت ابو طالب اور جناب ختیجہ کی وفات سے اتنے غمگین تھے کہ بہت کم گھر سے باہر نکلتے، اور اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا، یعنی غم و اندھوں کا سال، اور فرمایا کہ ان دنوں اس امت پر دو عظیم حادثے ایک ساتھ وارد ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں میں سے کون سا صدمہ میرے لیے زیادہ رنج کا باعث ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان دونوں بزرگوں کے مرثیے میں یہ اشعار کہے، اے میری دونوں آنکھوں آنسو بہاؤ، خدا تم کو برکت دے، ان مرنے والوں پر آنسو بہاؤ کہ تم نے جن کے مثل اور نظیر نہیں دیکھے، بتہا کے سردار اور اس کے رئیس کے بیٹے پر، اور عورتوں کی سردار پر جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی، ان کی مصیبت نے میرے لیے فضا کو تاریک بنا دیا ہے، میں ان کے غم و ہم اور رونے میں رات گزارتا ہوں، یقیناً ان دونوں نے اللہ کی محبت میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی، جو دین میں بغاوت کرتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن انہوں نے تو قرابت کا خیال رکھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے مرثیے میں یہ اشعار کہے، اے ابو طالب، جو پناہ لینے والے کے لیے پناہ گاہ تھے، اور قحط سالی میں ابریں باراں تھے اور تاریکیوں کے لیے نور تھے، آپ کی موت سے ارباب غیرت و حمیت کو انتہائی صدمہ ہوا، نعمتوں کے مالک کا آپ پر درود اور رحمت ہو، اور آپ کو اللہ کی رضا خوشنودی نصیب ہو، بے شک آپ رسول پاک کے بہترین چچا تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد مشرکین عرب کی دشمنی نبی کریم سے بڑھ گئی، हज़रत अबू तालिब सिर्फ़ बचपन और जवानी में ही रसूल के सरपरस्त नहीं थे, बल्कि नबी की रिसालत के ज़माने में भी उनके हामी पुश्त पनाह मुशरिकों की अदावतों के मुकाबिल अजीम दीवार थे। उनकी ज़िंदगी में कुरैश को बहुत कम जुर्रत थी नबी के जानी आज़ार की, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद कुरैश ज़्यादा गुस्ताखी करने लगे। उनके लिए रास्ता साफ़ हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर खाक डाली बेटी परेशान होकर रोती हुई दौड़ी कि बाबा जान ये क्या? नबी ने फरमाया, बेटा रो नहीं, खुदा तुम्हारे बाप की हिफाजत करेगा। आपने फरमाया कि कुरैश मुझे ज़रर नहीं पहुंचा सके जब तक अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं हो गया। इब्ने हश्याम ने तहरीर किया, जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम वफात पा गए तो कुरैश ने नबी को इतनी तकालीफ दी कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नबी को सताने की इतनी ख्वाहिश उनके दिलों में पैदा नहीं हो सकती थी। नबी को एक तरफ अबू तालिब अलैहिस्सलाम का फ़िराक था, जिनकी हिमायत और हिफाजत और शफ़क़त की बिना पर कुरैश को मुकाबले की ताब न थी। दूसरी जानिब जनाब खदीजा का इंतकाल हो गया था, जिनका जज्बा इखलास ऐसा था कि मसाइब के इलाज सख्तियों के मदावे के लिए काफ़ी था। अब वो दोनों ही दुनिया से रुख्सत हो गए थे, दुनिया तारीक आलम निगाहों में सया था। नबी को एहसास था कि ये दोनों कितनी सख्तियां झेल कर दुनिया से गए। ये हकीकत है कि जब ताल्लुकात इतने गहरे, ईमानी और मुस्तहकम थे, तो नबी को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का एहसास होना ही था, इसलिए कि उनकी वफ़ात से शफीक व मेहरबान बुज़ुर्ग, तबलीग के रुकन आज़म, हिमायत व हिफाजत के बड़े ज़िम्मेदार दुनिया से उठ गए थे। जैसा कि अभी बयान किया कि नबी करीम ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की कि खुदा मग़फ़िरत करे, अपनी रहमत उनके शामिल हाल रखे, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम के नज़दीक मोमिन और मुस्लिम थे, इसलिए कि नबी उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते रहे, वरना नाऊज़ु बिल्ला काफिर के लिए मग़फ़िरत का कोई जवाज़ ना था। ये बात मुसल्लम है कि पैगंबर को अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात से कई साल पहले ये हुक्म मिल चुका था कि मुशरिकीन के साथ किसी किस्म का दोस्ताना ताल्लुक़ ना रखें। इसके बावजूद हज़रत अबू तालिब के साथ इस किस्म के ताल्लुक़ और महर व मोहब्बत का इजहार इस बात की निशानदही करता है कि पैगंबर इस्लाम उन्हें मुसलमान और मोमिन मानते थे, वरना किस तरह मुमकिन है कि आप दूसरों को तो मुशरिकीन की दोस्ती से मना करें और ख़ुद नाऊज़ु बिल्ला किसी मुशरिक से इश्क की हद तक महर व मोहब्बत रखें। हज़रत अबू तालिब और हुजूर के दरमियान कायम खैर व मोहब्बत के ताल्लुकात क्या कुफ्र व शिर्क के ताल्लुकात हो सकते हैं? क्या किसी मुशरिक से खैर की उम्मीद की जा सकती है? क्या मुशरिक में कोई ऐसा खैर तसव्वुर किया जा सकता है जिससे पैगंबर तौहीद ताल्लुक़ रखें? तमाम शिया उलमा और अहले सुन्नत के बाज़ उलमा ने भी हज़रत अबू तालिब को मोमिन और अहले इस्लाम में से बयान किया है। इस्लाम की बुनियादी किताबों में इस मौजू के बहुत से शवाहिद मिलते हैं। जिन किताबों से हम बयान कर रहे हैं उनके नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दिक्कत नज़र से तहकीक करने वालों ने समझा है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मुखालफत की लहर सियासी ज़रूरत की वजह से थी और बास तास्तुबात की वजह से भी। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में बयान करेंगे। एक वाक़या मिलता है कि एक मर्तबा नबी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बीमारी के मौके पर उनकी आयादत के लिए आए, तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने नबी करीम से फरमाया कि ऐ मेरे भतीजे, अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए जिसने आपको मबऊस किया है कि वो मुझे शिफा बख्शे। हुजूर ने दुआ की, खुदाया मेरे चचा को शिफा अता फरमा। इस दुआ के नतीजे में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फौरन शिफायाब हो गए। अगर हज़रत अबू तालिब नबी को खुदा का रसूल ना समझते होते तो उनकी रिसालत और बेसत को बीच में लाकर दुआ के तलबगार ना होते। बेसत का एतराफ़ रिसालत का एतराफ़ नहीं है क्या? एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर इस तरह की तोहमतें लगाने की वजूहात क्या थीं? इस बारे में बयान करते हैं और इसके बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में उनके ईमान के बारे में भी जो आइम्मा के इरशादात मिलते हैं उनको बयान करेंगे और इसके अलावा अहले सुन्नत के उलमा की तरफ से यानी गैर शिया उलमा की तरफ से भी जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में कुतुब में मिलता है उसको भी बयान करेंगे।